4 جولائی کی سیربین کے ساتھ میں فارا صفدر کا سلام۔ یونان کے عوام یورپی یونین کے قرضوں کے بحران پر کل ریفرینڈم میں ہاں یا نہ کا فیصلہ کریں گے۔ تجزیہ کار نے کہا، نتیجہ کچھ بھی ہو یورپی یونین کی ساکھ متاثر ہوگی۔
اس کا امیجیٹ مجھے میرا نہیں خیال کہ یورو ٹوٹنے کی طرف جائے گا، لیکن یورو کمزور ضرور ہو جائے گا۔
تفصیل و تجزیہ خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، معصومہ ملک سے خبریں سنیے۔ یونانی وزیر خزانہ یوانس ویروفاکس نے ملک کے قرض خواہوں پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ یونانی عوام میں دہشت پیدا کرنا چاہتے تھے۔ یونان میں بیل آؤٹ پیکج پر ریفرنڈم کل ہو رہا ہے، اور یونانی وزیر اعظم نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ ریفرنڈم میں نہ کا ووٹ دے کر آئی ایم ایف سمیت دیگر قرض خواہوں کی شرائط کو مسترد کر دیں۔ تاہم یونانی عوام اس بارے میں دو آرا میں منقسم ہیں۔ ایک خاتون نے کہا،
سب سے پیچھے
میں ہاں میں ووٹ کروں گی کیونکہ میں یورپ کی حمایت کرنا چاہتی ہوں، کچھ زیادہ نہیں، بس یورپ۔ میں یورپ ہی میں رہنا چاہتی ہوں، میں اپنے بچوں کو یورپین بنانا چاہتی ہوں، محض نام کے نہیں، میں انہیں ٹھوس یورپین انسان بنانا چاہتی ہوں۔
ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ ایران کا جوہری معاہدہ حتمی ڈیل کے جتنا قریب اب ہے ماضی میں کبھی نہیں رہا۔ تاہم انہوں نے اپنے ایک یوٹیوب ویڈیو میں جوہری مذاکرات میں جبر اور دباؤ کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور کہا ہے کہ اس معاہدے کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کچھ سمجھوتے کرنے ہوں گے۔
باوجود اس کے کہ کچھ اختلافات باقی ہیں، ہم کبھی بھی دیر پا نتیجے کے اتنا قریب نہیں پہنچے تھے جتنا اب ہے، مگر اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ مثبت نتائج تک پہنچنے کے لیے سمجھوتا کرنے کی جرات، لچک دکھانے کی خود اعتمادی، خام خیالی سے بچنے کی فراست اور پرانی عادات کو ترک کرنے کی ہمت چاہیے۔
امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے سربراہ نے صدر اوباما سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ 2017 تک افغانستان سے اپنی تقریباً تمام فوجیں نکالنے کے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ جان میکین نے افغانستان کے دورے پر ہیں، انہوں نے خبردار کیا ہے کہ مکمل فوجی انخلا کی صورت میں امریکہ اب تک حاصل کی ہوئی کامیابیاں کھو دے گا اور اسے ناقابل قبول خطرات کا سامنا کرنا ہوگا۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دو مختلف علاقوں میں دو بم دھماکے ہوئے ہیں جن میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ضلع قید سے 9 عسکریت پسندوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
کیچ میں انتظامی ایک ذرائع کے مطابق گوگدان کے علاقے میں اس وقت ایک زوردار دھماکہ ہوا جب سیکورٹی فورسز کی گاڑیاں وہاں سے گزر رہی تھیں۔ دوسرا دھماکہ پر دوسروں کا تھا جو سوبت پور میں جروار کے علاقے میں ہوا، جبکہ فرنٹیئر کور نے ضلع کیچ کے علاقے تم سے 9 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ایف سی کے ترجمان کے مطابق گرفتار افراد کا تعلق ایک عسکریت پسند تنظیم سے ہے۔
شام میں انسانی حقوق پر نظر رکھنے والے برطانوی ادارے سیرین آبزرویٹری کا کہنا ہے کہ شام کے شمال مغربی صوبے ادلب میں ایک مسجد میں بم دھماکہ ہوا ہے جس میں القاعدہ سے منسلک تنظیم النصرہ فرنٹ کے کم از کم 25 باغی ہلاک ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ شامی فوج نے لبنان کی سرحد کے قریب باغیوں کے خلاف ایک بڑی کارروائی کا آغاز کیا ہے۔ شجاع ملک۔
سیرین آبزرویٹری کے مطابق یہ دھماکہ اس وقت ہوا جب اریحا شہر کی ایک مسجد میں لوگ افطار کے لیے جمع ہو رہے تھے، تاہم دھماکے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ دھماکے میں النصرہ فرنٹ کے ایک غیر شامی سینئر رکن کی ہلاکت کی بھی اطلاعات ہیں۔ ادھر لبنان کی سرحد کے قریب واقع الزبدانی میں شامی فوج نے ایک بڑا حملہ کیا ہے۔ باغیوں کے اس مضبوط گڑھ کا قبضہ حاصل کرنے کے لیے لبنان کی شدت پسند جماعت حزب اللہ بھی شامی فوج کا ساتھ دے رہی ہے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ یہاں بھاری گولہ باری کا تبادلہ ہو رہا ہے اور فضائی بمباری بھی جاری ہے۔
ادھر خبر ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے شام میں زیر قبضہ علاقے پہنچنے والی دو برطانوی لڑکیوں نے وہاں شادی کر لی ہے۔ یہ دونوں ان تین لڑکیوں میں سے ہیں جو رواں برس فروری میں مشرقی لندن سے یہاں پہنچی تھیں۔ لڑکیوں کے خاندانی وکیل نے اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ انہیں کچھ ہفتے قبل ہی اس بارے میں معلوم ہوا۔ دوسری جانب خبر ہے کہ برطانیہ سے لاپتہ ہونے والے 12 افراد پر مشتمل برطانوی خاندان شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ میں شامل ہو گیا ہے۔ خاندان سے منسوب ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ محفوظ محسوس کر رہے ہیں۔ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے ایک رکن کے ذریعے جاری ہونے والے اس بیان میں کہا گیا ہے کہ لاپتہ خاندان کے اغوا اور جبری طور پر تنظیم میں شمولیت ظاہر کرنا توہین آمیز ہے۔ بلی اور چوہے کی آنکھ مچولی تو بڑی مشہور ہے، شکار اور شکاری کی اس جوڑی کے محاورے اور کارٹون بھی مقبول ہیں، لیکن چوہا بلی سے آخر ڈرتا کیوں ہے، یہی جاننے کی کوشش کی کچھ محققین سے۔ نوشین عباس۔
ماسکو کے انسٹیٹیوٹ آف ایکالوجی اینڈ ایولیوشن کے ماہرین نے اس اسرار سے پردہ اٹھایا اور بتایا کہ دراصل بلی کے پیشاب میں ایک ایسا کیمیکل ہوتا ہے جس کی بو چوہے کو خوف زدہ کرتی ہے. بو سونگتے ہی چوہوں میں سٹرس ہارمونز کا لیول بڑھ جاتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک نفسیاتی رد عمل ہے, کیونکہ جب ایک ماں کے چھوٹے چوہے کو شروع ہی سے اس بو کا عادی کیا گیا تو بڑے ہونے پر اس نے دیگر چوہوں کی نسبت بلی سے کم کترانے کی کوشش کی.
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں. پنجاب کے وزیر داخلہ,
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے, چاہے ٹی ٹی پی ہے, چاہے لوکل کمانڈرز ہیں, چاہے جو بھی ہے, ان کے لیے یکساں ہیں, زیرو ٹالرنس ہے. دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے, یہ بیڈ ہے, یہ ہمارا ہے, یہ اور کس کا ہے. اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی.
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اس وقت شہ سرخی ہیں, شامی مسجد میں دھماکہ, النصرہ فرنٹ کے 25 باغی ہلاک. پروگرام کا ہمارا بڑا موضوع یہ ہے, یونان میں جاری مالیاتی بحران کو حل کرنے کی حتمی کوششیں. یونان کی عوام یورپی یونین کے قرضوں کے مجوزہ منصوبے پر کل ریفرنڈم میں ہاں یا نا کا فیصلہ کریں گی. اس موقع پر ملک کے وزیر خزانہ نے قرض دہندگان کو ایک مخالفانہ پیغام بھیجا ہے, مگر سڑکوں پر رائے منقسم ہے. ہزاروں افراد دارالحکومت ایتھنز کی سڑکوں پر جمع ہیں اور قرض خواہوں کی شرائط کے حق میں جلوس نکال رہے ہیں, تو دوسری جانب شرائط کی مخالفت کرنے والے بھی ریلیاں کر رہے ہیں. ہم پروگرام میں اس بات پر تفصیلی بات کریں گے کہ یونان میں مسلسل کئی برس سے جاری مالیاتی بحران کو حل کرنے کے لیے کل ریفرنڈم میں کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں, اور یہ کہ کسی بھی ممکنہ فیصلے کی صورت میں یورپی یونین کی ساکھ کس حد تک متاثر ہو سکتی ہے. مگر پہلے خبر کی تفصیل بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کریں گی نخبت ملک.
یونان کے وزیر خزانہ یانس فاروفاکس نے ملک کے قرض دہندگان پر دہشت گردی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں جیتنے کے لیے اس کے حق میں ووٹ درکار ہے, مخالفت میں نہیں, تاکہ وہ یونانی عوام کی توہین کر سکیں. ادھر یونان میں ملک کے بیل آؤٹ پیکج پر ریفرنڈم میں ایک دن رہ گیا ہے اور یونان کی دارالحکومت ایتھنز میں لوگوں کی رائے اس بات پر تقسیم ہوتی دکھائی دے رہی ہے کہ آیا قرض دہندگان کے ساتھ مالی معاہدے کی تصدیق کی جائے یا نہیں. ایک خاتون کہتی ہیں,
میں ہاں میں ووٹ کروں گی کیونکہ میں یورپ کی حمایت کرنا چاہتی ہوں, کچھ زیادہ نہیں, بس یورپ. میں یورپ ہی میں رہنا چاہتی ہوں, میں اپنے بچوں کو یورپین بنانا چاہتی ہوں, محض نام کے نہیں, میں انہیں ٹھوس یورپین انسان بنانا چاہتی ہوں.
ایک اور شخص انتونیو سیکونوپولس کا کہنا ہے کہ ان کا ووٹ نا میں ہوگا.
یقیناً میں نا میں ہی ووٹ کروں گا, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرا ملک اپنی سمت بدلے. ان تمام سالوں میں سیاستدانوں نے چوری کی ہے اور ہم سے جھوٹ بولا ہے. یہ نا کوئی عام نا نہیں ہے, ہم نا کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم نئی سمت چاہتے ہیں, اور قرض دہندگان والے طریقہ کار کے باعث ترقی ہو ہی نہیں سکتی.
ملک کی اعلی عدالت نے ریفرنڈم کے خلاف دائر کی گئی درخواست کو مسترد کر دیا ہے. شرائط کے حق میں مظاہرہ کرنے والوں کی نفی کے حق میں مظاہرہ کرنے والوں سے جھڑپ بھی ہوئی ہے, جس پر پولیس نے قابو پا لیا. اس سے پہلے یونان کے وزیراعظم الیکسس تسپراس نے عوام سے مطالبہ کیا کہ بیل آؤٹ کے لیے اتوار کو ہونے والے ریفرنڈم میں بلیک میلنگ کو مسترد کر دیں. جمعے کو اپنے مختصر ٹی وی خطاب میں انہوں نے زور دیا کہ یورپی یونین میں یونان کی موجودگی داؤ پر نہیں لگی ہوئی, اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ووٹرز خوف کے سائرن بجانے والوں کو مسترد کر دیں. انہوں نے کہا,
سب کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اتوار کو فیصلہ یہ نہیں ہے کہ یونان یورو زون میں رہے گا یا نہیں, بلکہ اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ ہم ایک مسلسل پالیسی کے تحت بلیک میل ہوتے رہیں گے یا نہیں. ہم اتوار کو اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ آیا ہم اپنی معیشت کی سست موت اور معاشرے کی تنزلی چاہتے ہیں یا ملک کو ترقی کرتا دیکھنا چاہتے ہیں.
اس سے قبل عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ یونان کو موجودہ متنازع بیل آؤٹ پیکج کے دوران بھی اپنے مالی معاملات کو درست رکھنے کے لیے اضافی 50 ارب یورو کی ضرورت ہوگی. عالمی مالیاتی فنڈ نے اس کے ساتھ یونان کی شرح نمو کو 2.5% سے کم کر کے صفر کر دیا ہے. ادھر یورپی یونین نے یونان کو متنبہ کیا ہے کہ اگر ریفرنڈم میں نہ کا فیصلہ کیا گیا تو امکانات ہیں کہ یونان کو یورپی یونین سے نکال دیا جائے گا. واضح رہے کہ اتوار کو یونان میں عالمی قرض خواہوں کی شرائط پر ریفرنڈم منعقد ہو رہا ہے اور یونانی وزیراعظم متعدد بار عوام سے اپیل کر چکے ہیں کہ اس ریفرنڈم میں شرائط کو رد کیا جائے.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی تھی نقبت ملک. یونان میں کل اہم ترین ریفرنڈم, اور یہ ریفرنڈم اور اس کے نتائج کیا برآمد ہو سکتے ہیں یہ سمجھنے کی ہم نے کوشش کی ہے لندن میں اسکول آف اکنامکس میں ڈیولپمنٹ اکنامکس سے وابستہ ایک محقق ڈاکٹر عدنان قادر خان سے, اور ان سے سب سے پہلے ہمارا یہ سوال تھا کہ آخر اب اس وقت یونان یورپی یونین سے چاہتا کیا ہے.
یونان یہ چاہ رہا ہے کہ جو نئی شرائط ہیں, یونان کا اس مسئلہ یہ ہے کہ انہیں نئے قرضے چاہیے, اس کے بغیر وہ اپنی تمام ادائیگیاں نہیں کر سکتے, نہ صرف بین الاقوامی اداروں اور بینکوں کو بلکہ ڈومیسٹکلی اندرونی طور پہ بھی. وہ یہ چاہ رہا ہے کہ ان کی شرائط نرم کی جائیں تاکہ پولیٹیکلی سیاسی طور پہ جو اس یہ سیریزا گورنمنٹ ہے سیپراس جس کا وزیر اعظم ہے وہ ایک بہت اینٹی آسٹریٹی یا یہ جو معاشی شرائط ہیں جو سخت شرائط ہیں ان کے خلاف ایک پلیٹ فارم لے کے آئی, کیونکہ ایک بین الاقوامی نیریٹو ہے اور ایک اندرونی ملک میں نیریٹو ہے کہ جن لوگوں نے یہ اسے کہہ لیں کہ شاہ خرچیاں کی اور اپنے وسائل سے زیادہ خرچ کیا وہ کون تھے, اور اس کا جو دباؤ اور جو بوجھ پڑ رہا ہے وہ کمزور طبقات پہ پڑ رہا ہے جس میں پینشن لینے والے لو انکم کم آمدنی والے جو طبقات ہیں ان پہ زیادہ اس کا دباؤ پڑ رہا ہے. اس لیے ایک اندرونی طور پہ یونان میں ایک بہت بڑا کرائسس اور ایک کافی غصہ پایا جاتا ہے جس کو جو موجودہ حکومت ہے وہ اس کی نمائندگی کرتی ہے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو شرائط ہیں اس کو نرم کیا جائے.
اچھا.
اور اگر سچی بات یہ ہے کہ پچھلے چند دنوں میں دونوں سائڈیں دونوں اطراف بہت قریب پہنچ گئے تھے, لیکن جو اس وقت زیادہ بڑا جو ایشو ہے جو مسئلہ ہے وہ شرائط پہ میرا خیال ہے کہ دونوں کو اتنا کوئی بڑا اتنے دور نہیں رہ گئے تھے کہ اس پہ کوئی اتفاق ہو سکتا تھا.
اچھا.
سب سے بڑا ایشو اس وقت یہ ہے کہ دونوں طرف سے اعتماد کا فقدان کمپلیٹلی ہو گیا ہے. یورپی ادارے اور آئی ایم ایف اور ان اداروں کو اس حکومت پر اعتماد نہیں ہے, ان کو ان پر اعتماد نہیں ہے.
تو یہ جو کل کا ریفرنڈم ہو رہا ہے یہ اصل میں کس بات پر ہو رہا ہے؟
ریفرنڈم میں ایک بالکل بنیادی سوال ہے جو میرے خیال ہے 70 الفاظ میں مشتمل ہے, جس میں یونانی حکومت اپنے لوگوں سے پوچھ رہی ہے کہ جو یورپی سینٹرل بینک اور آئی ایم ایف کی طرف سے جو آخری انہیں تجاویز دی گئی تھی نئے قرضوں کی ادائیگی کے لیے, جس میں پینشنز کی کمی اور ٹیکسوں کی میں اضافہ اور اس طرح کی اور چیزیں شامل تھی, کیا وہ یونانی عوام کو قبول ہے یا نہیں, ہاں یا نہ میں جواب چاہتے ہیں اس کا.
اچھا.
اور یونانی حکومت کا یہ خیال ہے کہ اگر نہ میں جواب ملا جس کو موجودہ یونانی حکومت اس کو سپورٹ کر رہی ہے.
اچھا.
تو اس کے نتیجے میں ان کی جو کہہ لیں کہ جس طرح وہ بارگین کریں گے تو ان کی پوزیشن مضبوط ہو جائے گی اور وہ اس صورتحال سے اپنے آپ کو نکال پائیں گے.
اور اگر یس والے جیت جاتے ہیں
تو ایک تو اس میں ایک سیاسی کرائسس فوری طور پہ ہوگا کہ جس میں شاید موجودہ حکومت کے لیے رہنا اخلاقی طور پہ رہنا شاید ممکن نہ ہو, اور کیونکہ انہوں نے اپنے پورا جو سیاسی جھکاؤ ہے وہ نہ کے ووٹ کی طرف لگایا ہوا ہے. اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ اگر ہاں ہوتا ہے تو زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ یونان میں ایک نئی حکومت تشکیل دے گی یا نئے انتخابات کے ذریعے, یا جیسے گورنمنٹ آف کامن یونٹی کہتے ہیں کہ مختلف سیاسی پارٹیوں کی ایک متفقہ قومی حکومت بنیاد میں آئے گی جو یورپی سینٹرل بینک اور ان تمام اداروں سے دوبارہ ان پہ ان تجاویز پہ بات چیت کرے گی. اس میں کافی امکان ہے اس بات کا کہ دونوں سائڈیں خاص طور پہ جو اعتماد کا فقدان ہے وہ کم ہو جائے اور کسی نہ کسی حل پہ کوئی نہ کوئی راستہ نکلے.
تو ڈاکٹر عدنان یہ بتائیے کہ یونان کے ریفرنڈم میں کسی بھی نتیجے کی صورت میں خود یورپی یونین کے پاس کیا کیا آپشنز ہوں گی؟
دیکھیں نہ کی صورت میں تو بہت واضح ہے, اس کا پہلا جو اس کا جو مظہر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو نئے قرضے ہیں ان کی ادائیگی بہت مشکل ہو جائے گی, اور یونانی حکومت کے لیے ابھی تو صرف آئی ایم ایف کا جو قرضہ ہے اس سے ڈیفالٹ کیا ہے, جو ابھی 20 جولائی کو 3.5 بلین یورو کا جو یورپین یونین کا قرضہ ہے وہ غالباً اس سے بھی ڈیفالٹ کر جائیں گے, جس کے بعد ان کے لیے یورو میں رہنا بہت مشکل ہو جائے گا, کیونکہ یورو کے جو جو قوانین ہیں جو شرائط ہیں وہ کافی سخت ہیں, اور اس صورت میں مجھے کافی مشکل لگتا ہے کہ کوئی ایسی صورتحال نکل آئے.
تو یونان کے اس مالیاتی بحران کی وجہ سے یورو کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ, اس پہ کوئی اثر پڑے گا
یورو پہ اگر یونان کے بحران سے ہاں یا نہ یا کسی صورت میں بھی اس کا اس ریفرنڈم پہ جواب نکلتا ہے, دونوں صورتوں میں اس کا یورو کے مستقبل پہ بہت اچھے اثرات نہیں ہوں گے. ہاں کی صورت میں بھی ایک بہت بڑا کرائسس ہوا اور یورو اس بنیاد پہ تھا کہ ان تمام یورپی ملک جو یورو کا حصہ ہیں ان کے درمیان میں ایک نہ ٹوٹنے والا سیاسی اور معاشی اتحاد ہے, اور یورو جو بانڈ اپنے جو جو قرضے یورو کے لیول پہ جو مارکیٹ میں فلوٹ کرتے ہیں وہ مارکیٹ اس بنیاد پہ خریدتی ہے کہ یہ اتحاد یہ سیاسی اور معاشی اتحاد کبھی نہیں ٹوٹے گا, یورپین یونین اور یورپین سینٹرل بینک ہر ممکن حد تک چلے جائیں گے اس اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے, وہ اعتماد جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا, اور کل کو اگر کہیں بھی کسی اور ملک میں کرائسس ہوا جیسے پرتگال آئرلینڈ اور اسپین اور کسی حد تک اٹلی بھی مالیاتی لحاظ سے نسبتاً کمزور ملک ہیں, تو مارکیٹس اس طرح اعتماد نہیں کریں گی, جو منڈی ہے وہ اس طرح اعتماد نہیں کرے گی یورپی بانڈ لینے کے لیے, تو اس کا امیڈیٹ مجھے میرا نہیں خیال کہ یورو کے ٹوٹنے کی طرف جائے گا, لیکن یورو کمزور ضرور ہو جائے گا. دوسرا اس کا امکان جس کا اب خدشہ تھوڑا سا کم ہو گیا ہے, آج سے چند سال پہلے اگر یونان یورو کا معاشی ریسیشن پہ کافی جس کا کچھ اثر پاکستان پہ بھی پڑ سکتا تھا, کیونکہ یورپین یونین ہماری کافی بڑی منڈی ہے اور اگر وہاں پہ معاشی ریسیشن آتی ہے تو اس کا ہمارے جو برآمدات ہیں اس پہ بھی اثر پڑتا, لیکن ابھی انہوں نے یورپین یونین کے بینکس نے اور دوسروں نے اپنا جیسے اکنامکس زبان میں ایکسپوجر کہتے ہیں گریس کے بانڈز اور گریس کی حکومت کے جاری کردہ بانڈز پہ کم کر دیا ہے, تو ابھی وہ خدشات تو نسبتاً کم ہو گئے ہیں, لیکن پھر بھی اس کا ایک کافی بڑا اثر سیاسی معاشی ساکھ اور یورو کی ایک جو مالیاتی ساکھ ہے اس پہ ضرور پڑے گا.
ریفرنڈم کا نتیجہ کچھ بھی ہو یورپی یونین کی ساکھ متاثر ہوگی. یہ تھے لندن میں اسکول آف اکنامکس سے وابستہ ایک محقق ڈاکٹر عدنان قادر خان. یونان سے آگے جنگ زدہ ملک شام چلتے ہیں. انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکنوں کے مطابق شام کے شمال مغربی صوبے ادلب میں ایک مسجد میں ہونے والے بم دھماکے میں القاعدہ سے منسلک تنظیم النصرہ فرنٹ کے کم سے کم 25 باغیوں کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے عمر آفریدی سے.
برطانیہ میں قائم انسانی حقوق کی تنظیم سیرین آبزرویٹری کا کہنا ہے کہ اریحا شہر میں ہونے والے اس دھماکے میں درجنوں دوسرے افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. سیرین آبزرویٹری کا کہنا ہے کہ دھماکہ اس وقت ہوا جب لوگ افطار کے لیے مسجد میں جمع ہو رہے تھے. دھماکے کی وجوہات کا علم ابھی تک نہیں ہو سکا ہے. سیرین آبزرویٹری کے مطابق سالم نامی مسجد میں ہونے والے اس دھماکے میں النصرہ فرنٹ کے ایک غیر شامی سینئر رکن کے بھی ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں. خیال رہے کہ اریحا شہر صوبہ ادلب میں حکومت کا آخری مضبوط گڑھ تھا جسے مئی میں باغیوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا. انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ شدت پسند تنظیم جیش الفتح نے ایک حملے میں شہر پر قبضہ کر لیا تھا. اس سے قبل باغیوں نے صوبے میں ادلب سمیت کئی شہروں پر قبضے کا دعویٰ کیا تھا. اریحا کے سکوت سے ترکی کی سرحد سے ملک ادلب کا تمام علاقہ باغیوں کے قبضے میں آ گیا ہے. النصرہ 13 اسلام پسند تنظیموں میں سے ایک ہے جنہوں نے جمعرات کو مشترکہ حملے میں شمالی شہر حلب پر قبضہ کر لیا. خیال رہے کہ مارچ سن 2011 میں شام کے صدر بشار الاسد کے خلاف بغاوت کے بعد سے شام کی خانہ جنگی میں اب تک 2,30,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہے تھے عمر آفریدی. ایران کے وزیر خارجہ جاوید ظریف کا کہنا ہے کہ ایران اپنی جوہری پروگرام کے حوالے سے جامع معاہدے کے جتنا قریب اس وقت ہے ماضی میں کبھی نہیں تھا. انہوں نے یہ بات جمعے کو یوٹیوب پر اپنے ایک ویڈیو میں کہی. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی ہی یہ رپورٹ ہے جو پیش کریں گی نازیہ میمن.
جاوید ظریف نے کہا کہ یہ معاہدہ ہمارے مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے نئی راہیں کھولے گا، جن میں مشرق وسطی میں شدت پسندی جیسے مسائل بھی شامل ہیں۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے معاہدے کے لیے بات چیت میں پیش رفت ہو رہی ہے، تاہم ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چند سخت معاملات پر بات چیت اب بھی باقی ہے۔ ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان ویانا میں جاری مذاکرات میں کوشش کی جا رہی ہے کہ انہیں 7 جولائی کی ڈیڈ لائن تک مکمل کر لیا جائے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اپنے ویڈیو پیغام میں جوہری مذاکرات میں جبر اور دباؤ کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران معاہدے کے لیے تیار ہے، لیکن مذاکرات کار کبھی بھی حتمی نتیجے کے قریب نہیں رہے۔ جاوید ظریف نے کہا کہ انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے تعاون کرنے کے وعدے بھی کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس نئے چیلنج سے نمٹنے کے لیے نئی حکمت عملی کی ضرورت ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اس خطرے سے بچا ہوا ہو۔ تاہم ایران کے ساتھ معاہدے کے حوالے سے بی بی سی کی باربرا پلیٹ کا کہنا ہے کہ اب بھی یہی سوال منڈلا رہا ہے کہ کیا ڈیل حقیقت میں ہو بھی پائے گی۔ 6 بڑی طاقتوں کا ایک گروپ P5+1 جس میں امریکہ، برطانیہ، چین، روس، فرانس اور جرمنی شامل ہیں، چاہتے ہیں کہ ایران اپنی جوہری کارروائیوں کو ختم کرے اور اس بات کا یقین دلائے کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اپریل میں ایران کے ساتھ ہونے والے عبوری معاہدے میں موجود عالمی طاقتوں کے بنیادی مطالبات کو مسترد کر دیا تھا، تاہم اس کے فوری بعد امریکہ نے خبردار کیا کہ جامع معاہدے کی بنیاد اپریل میں سوئٹزرلینڈ میں ہونے والا عبوری معاہدہ ہی ہوگا۔ آیت اللہ خامنائی نے جون میں ڈیڈ لائن کے ختم ہونے سے قبل اپنے خطاب میں کہا کہ ایران صرف اسی صورت میں اپنی جوہری تنصیبات کو ختم کرے گا جب اس پر عائد اقتصادی پابندیاں ختم کر دی جائیں گی۔ انہوں نے آئندہ 10 سالوں تک جوہری پروگرام میں تحقیق اور ترقی روکنے اور عسکری علاقوں کے معائنے کی شرائط کو بھی مسترد کر دیا۔ خیال رہے کہ اس سے قبل ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کی ڈیڈ لائن 30 جون تھی، جسے 7 جولائی تک توسیع دی گئی۔
یہ تھی نازیہ میمن، اور اب شکیل اختر پیش کریں گے اپنا ہفتے وار کالم۔
بھارت کی ریاست مہاراشٹر میں ریاستی حکومت نے ان مدرسوں کو اسکول تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے جہاں جدید اور سیکولر مضامین مثلا سائنس اور حساب جیسے مضامین کورس کا حصہ نہیں ہے۔ ریاستی حکومت کا کہنا ہے کہ اگر ان مدرسوں کو اسکول کے طور پر خود کو تسلیم کرانا ہے تو انہیں حکومت کی تسلیم شدہ نصابی کتابیں ان مدرسوں میں پڑھانی ہوں گی۔ مہاراشٹر کی حکومت نے ریاست میں ان بچوں کا ایک سروے شروع کیا ہے جو اسکول سے باہر ہیں۔ ریاست میں ہزاروں اسلامی مدرسے ہیں جہاں مذہب کی تعلیم کے ساتھ پرائمری درجات کی بھی تعلیم دی جاتی رہی ہے۔ حکومت نے یہ واضح کیا ہے کہ ان مدرسوں کو سائنس، حساب، سوشل سائنسز اور دوسرے سیکولر مضامین کی تعلیم کے لیے حکومت کی تسلیم شدہ نصابی کتابیں پڑھانی ہوں گی، تبھی ان مدرسوں کو اسکول کے طور پر تسلیم کیا جائے گا، ورنہ ان مدرسوں کے بچوں کو اسکول سے باہر تصور کیا جائے گا اور ان بچوں کو دوسرے اسکولوں میں داخل کرانا ہوگا۔ جماعت اسلامی اور کئی دیگر مسلم تنظیموں نے حکومت کے اس فیصلے پر نکتہ چینی کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے مدرسوں کے 1 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہو جائیں گے۔ بھارت کی مختلف ریاستوں میں مسلمانوں کی آبادیوں میں بڑی تعداد میں مدرسے موجود ہیں اور ان کی تعداد بجائے گھٹنے کے بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ مدرسوں کی بڑی تعداد میں موجودگی مسلمانوں میں مذہبی تعلیم کی طرف مائل ہونے کی عکاس نہیں ہے بلکہ ان کے علاقوں میں اسکولوں کی کمی کا مظہر ہے۔ مسلمانوں کی اقتصادی اور تعلیمی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے منموہن سنگھ کے دور اقتدار میں قائم کیے گئے سچر کمیشن نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ پورے ملک میں مدرسوں میں صرف 4% مسلمان بچے پڑھتے ہیں۔ سچر کمیشن نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ 65 برس میں حکومتوں نے مسلمانوں کی آبادی والے قصبوں، شہروں، گاؤں اور بستیوں میں دانستہ طور پر اسکول اور تعلیمی ادارے نہیں کھولے، جس کے سبب مسلمان تعلیم میں آج سب سے پیچھے رہ گئے۔ سرکاری اسکولوں کی کمی کے سبب مدرسے وجود میں آئے جو نہ صرف مذہبی تعلیم فراہم کرتے تھے بلکہ ان میں غریب اور پسماندہ آبادی کے بچوں کو آسانی سے رسائی مل جاتی ہے۔ ان میں بہت سے مدرسوں نے پرائمری اور سیکنڈری سطح تک جدید طرز کی تعلیم بھی دینی شروع کر دی ہے۔ مغرب بنگال میں تو مدرسے بہترین ماڈل اسکول بن گئے ہیں جہاں مذہب کے ساتھ ساتھ نہ صرف جدید تعلیم دی جاتی ہے بلکہ مدرسوں کو سبھی مذاہب کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ وہاں بیشتر مدرسوں میں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے ہیں اور ٹیچرز اور طلباء میں ایک بڑی تعداد ہندوؤں کی ہے۔ جماعت اسلامی اور جو دیگر مسلم تنظیمیں مہاراشٹر حکومت کے فیصلے کی مخالفت کر رہی ہیں وہ ان بچوں کے مستقبل کو نقصان پہنچا رہی ہیں جو تعلیم کے ذریعے اپنا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پرانے طرز کی تعلیم اور غیر تربیت یافتہ ٹیچرز کے ساتھ اور غیر تسلیم شدہ کتابوں کو پڑھا کر مدرسے کے بچوں کو مستقبل کے لیے نہیں تیار کیا جا سکتا۔ مسلمانوں کی کئی تنظیموں اور ادارے تعلیم کے حق قانون کی بھی مخالفت کر رہی ہیں، کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ حکومت نے اسکول کے لیے جو معیار اور پیمانے مقرر کیے ہیں ان میں ان کے مدرسے فٹ نہیں آتے اور بیشتر بچے موقع ملتے ہی دوسرے اسکولوں میں چلے جائیں گے۔ بہت سی مسلم تنظیمیں ایک عرصے سے مدرسوں کو تعلیم کے حق کے قانون سے الگ رکھنے کا مطالبہ کرتی رہی ہیں۔ مسلم امور کے ماہرین اور سماجی کارکنوں کا خیال ہے کہ اگر ان مسلم تنظیموں کو مسلم بچوں کے مستقبل کی فکر ہے تو ان کے لیے مدرسوں کا دفاع کرنے کے بجائے نئے سیکولر طرز کے اسکول کھولنے اور حکومت سے اپنے علاقوں میں زیادہ اسکول کھولنے کے لیے دباؤ ڈالنے پر زور دینا چاہیے۔ مسلمانوں کو آگے بڑھنے کے لیے جدید طرز کے اسکولوں کی ضرورت ہے، مدرسوں کی نہیں۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے، گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سروین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سباناز۔
پاکستان اور سری لنکا کے درمیان پالی کیلے میں جاری تیسرے اور آخری کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے دن کھیل کے اختتام پر پاکستان نے اپنی پہلی اننگز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 209 رنز بنائے ہیں اور اسے سری لنکا کی برتری ختم کرنے کے لیے اب بھی 69 رنز درکار ہیں۔ وکٹ کیپر سرفراز احمد 72 رنز کے ساتھ نمایاں رہے، جبکہ اظہر علی نصف سینچری مکمل کرنے کے بعد کرونا رتنے کے کیچ پر پویلین لوٹے۔ یونس خان 9 سال میں پہلی بار رن آؤٹ ہوئے۔ سری لنکن بالرز دھمیکا پرساد اور نوان پردیپ 3-3، جبکہ آف اسپنر ٹیل اینڈر 2 وکٹیں لے اڑے۔ یاسر شاہ نے ایک بار پھر اننگز میں 5 وکٹیں حاصل کی۔ آسٹریلین فاسٹ بولر رائن ہیرس نے فوری طور پر کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے، جس کی وجہ ان کے گھٹنے کی تکلیف ہے۔ اگرچہ ہیرس انگلینڈ کا دورہ کرنے والی آسٹریلین ٹیم میں شامل ہیں، تاہم وہ 8 جولائی سے شروع ہونے والی ٹیسٹ سیریز نہیں کھیل پائیں گے۔ پاکستانی ہاکی ٹیم کے چیف سلیکٹر صلاح الدین نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی ہاکی ٹیم نے ریو اولمپکس کوالیفائنگ راؤنڈ میں توقعات کے مطابق پرفارم نہیں کیا۔
ٹی وی پہ آنے کے بعد آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، سب دیکھتے ہیں، یہ مسنگ کر رہا ہے، یہاں سے مس نہیں کرنی چاہیے تھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ایک گندا گول کھا جانا، ایک اچھا گول مس کر دینا، یا ایک کمزور ٹیم سے ہار جانا، وہ تکلیف دہ ہوتی۔
لندن میں جاری ومبلڈن ٹینس ٹورنامنٹ کے 6ویں دن 2 برطانوی ٹینس پلیئرز اینڈی مرے اور جیمز وارڈ ایکشن میں نظر آئیں گے۔ مردوں کے سنگلز مقابلوں کے 3rd راؤنڈ میں راجر فیڈرر سیم گروتھ کے مد مقابل ہوں گے۔ فارمولا 1 کار ریس میں برٹش گراں پری سے قبل آج کی آخری پریکٹس ریس میں مرسیڈیز ڈرائیور لوئس ہیملٹن نے اپنے ساتھی نیکو روزبرگ سے آگے سر فہرست ٹائمنگ دی ہے۔ برازیل کی صدر جلما روسیف نے 5 اگست 2016 کو ریو ڈی جنیرو میں شروع ہونے والے اولمپکس مشل کی رونمائی کر دی ہے۔ کینیڈا میں جاری خواتین کی فٹ بال ورلڈ کپ میں 3rd پوزیشن کا میچ انگلینڈ اور جرمنی کی ٹیمز کے درمیان کھیلا جائے گا۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں سبا ناز۔ پاکستان میں نامور ناول نگار اور مصنف عبداللہ حسین آج لاہور میں انتقال کر گئے۔ بی بی سی اردو سے ان سے ایک خصوصی گفتگو ہم ابھی پروگرام میں آگے چل کر آپ کو سنوائیں گے۔ یہاں سیبین اپنے نصف کو پہنچا، اہم خبروں کی شہ سرخیاں پیش کریں گی معصومہ مالک۔
یونانی وزیر خزانہ نے آئی ایم ایف سمیت ملک کے دیگر قرض خواہوں پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ یونانی عوام میں دہشت پیدا کرنا چاہتے تھے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ ایران کا جوہری معاہدہ حتمی ڈیل کے جتنا قریب اب ہے ماضی میں کبھی نہیں رہا۔ امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے سربراہ نے صدر اوباما سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغانستان سے مکمل فوجی انخلا کے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ برطانوی ادارے سیرین آبزرویٹری کا کہنا ہے کہ شام کے صوبے ادلب میں ایک مسجد میں بم دھماکہ ہوا ہے جس میں القاعدہ سے منسلک تنظیم النصرا فرنٹ کے کم از کم 25 باغی ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے 2 مختلف علاقوں میں بم دھماکے ہوئے ہیں، جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ضلع قید سے 9 عسکریت پسندوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اداس نسلیں کے خالق اور برصغیر میں اردو زبان کے ممتاز ناول نگار عبداللہ حسین آج پاکستان کے شہر لاہور میں انتقال کر گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام زیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں ادب کی ایک اور قندیل آج گل ہو گئی۔ نامور ناول نگار اور مصنف عبداللہ حسین طویل علالت کے بعد لاہور میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 84 برس تھی اور وہ خون کے سرطان میں مبتلا تھے۔ یوں تو عبداللہ حسین نے باغ، فریب، نشیب اور نادار لوگ جیسے کئی مقبول ناول تحریر کیے، لیکن ان کی اصل وجہ شہرت ان کا پہلا ناول اداس نسلیں بنا۔ یہ ناول کیسے تخلیق پایا، سنیے خود انہی کے الفاظ میں ان کی یہ گفتگو اور اس ناول سے ایک اقتباس گزشتہ برس سینئر صحافی محمد حنیف نے ریکارڈ کیا تھا، جو خود بھی ایک ناول نگار ہیں۔
آج سے نصف صدی قبل اردو زبان میں ایک ایسا ناول چھپا جس نے نہ صرف اردو ادب میں تہلکہ مچا دیا بلکہ وہ ایک نئے بننے والے ملک کی کہانی بن گیا۔ غلامی سے آزادی کے سفر کی کہانی، مرد عورت کی محبت کی کہانی، مٹی سے عشق کی کہانی، یہ ایک تاریخی ناول تھا جو آج بھی زندہ ہے۔ کتنی ہی نسلیں اس کو پڑھ چکی ہیں اور بقول شخص سے اداس تر ہوتی جا رہی ہیں۔ اداس نسلیں کے اس اقتباس میں ایک قافلہ پاکستان کی طرف سفر کر رہا ہے۔
پچھلے 50 میل سے اچانک انہیں اپنے راستے میں مردہ اور نیم مردہ انسانی جسم ملنا شروع ہو گئے تھے، جو سڑک پر اور آس پاس کے کھیتوں میں بکھرے پڑے تھے اور پتہ دیتے تھے کہ ان سے آگے آگے ایک اور قافلہ رواں تھا، ایک محیب زخمی جانور کی طرح جو خون کی لکیر چھوڑتا ہوا آگے آگے بھاگ رہا ہو۔ گو وہ اسی اجلت اور لاپرواہی کے ساتھ ان اجنبی مردہ جسموں کو پھلانگتے ہوئے گزر رہے تھے، مگر اس خیال سے کہ ان سے آگے، ان سے پہلے کچھ اور لوگ، دوسرے ناواقف لوگ موت کا سامنا کر رہے تھے، انہیں عجیب سی تمانیت کا احساس ہوا۔ موت جو مشترکہ تھی اور راستے میں بکھری ہوئی تھی اور جس کے اوپر سے ہزاروں انسانی پاؤں بظاہر بے گانگی اور بے نیازی کے ساتھ بھاگتے ہوئے گزر رہے تھے۔ آخر کار اسے دھوکہ دیا جا سکتا تھا، ٹالا جا سکتا تھا، دوسرے کے سر تھوپا جا سکتا تھا۔
جب یہ ناول لکھا گیا تو اس کے مصنف ادبی حلقوں سے دور داؤد خیل کی ایک سیمنٹ فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ نام ابھی عبداللہ حسین نہیں ہوا تھا، نام ان کا محمد خان تھا۔ 8 گھنٹے نوکری کرتے، 8 گھنٹے سوتے، باقی وقت کیسے گزارے؟ سوچا ایک محبت کی کہانی لکھتے ہیں۔
ایک دن تنگ آ کے میں نے کہا I picked up a pen and started writing a love story. اچھا پھر وہ آگے جناب وہ چل 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 کے اس کی شکل ہی بدل گئی۔ پھر تو میں نے یہ سوچا کہ اب اس کا کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، یہ تو مصیبت ہی پڑ گئی ہے، یہ تو اس کا تو کینوس جو ہے اٹ از ایکسپینڈنگ اور یہ میرے ہاتھ سے ہی نکل گئی ہے۔ خیال تھا چھوٹا سا کینوس ہوگا، 200-300 صفحے کی کتاب بن جائے گی، لیکن پھر جناب آئی ڈیسائڈیڈ کہ ٹھیک ہے بھائی اب شروع کر لیا ہے، اب اس کو چلتے رہنا چاہیے۔ اور میں نے کہا بھائی فرسٹ ورلڈ وار کا ایک چکر آ گیا ہے اور اس کے لیے مجھے کچھ نہ۔ اس نے مجھے کہا بھائی یہ ہمارا اپنا آدمی ہے یہاں، صوبے دار خدا داد خان پہلا انڈین تھا جسے وکٹوریا کراس ملا تھا اور وہ تو یہیں اپنے گاؤں میں رہتا ہے۔ اچھا اس سے میں نے اس کا پتہ حاصل، تو میں جناب گاڑی پہ چڑھ کے، ٹرین پہ چڑھ کے چلا گیا اور چھوٹے سے اسٹیشن پر وہاں سے میں نے ایک ٹانگا لیا، ٹانگے پہ بیٹھ کے میں نے کہا فلاں گاؤں میں جانا ہے۔ وہ کہتا ہے جی ٹانگا تو نہیں جائے گا، تھوڑی دور جائے گا. میں کہ چلو لے تو چلو. خیر وہ ایک جگہ جا کر ٹانگا رک گیا آگے کھیت. کہتا ہے جی بس آگے تو سڑک ہی نہیں ہے. وہ میں چل چل کے مر گیا اور کوئی 3-4 میل پر ٹوٹی ہوئی پگ ڈنڈیاں اور کہیں وہ آڑ ہوتی ہے نا, آڑ جس میں پانی چلتا ہے, کہ کبھی اس میں میرا پاؤں مطلب ہے مٹی میں اور پانی میں چلا جائے اور بری حالت میری. خیر میں اس میں پہنچ گیا اس گاؤں میں. تو وہ صوبیدار صاحب بیٹھے ہوئے تھے اپنے اس میں اور بڑی اچھی طرح سے انہوں نے, میں نے کہا جی میں اس لیے حاضر ہوا. ہاں کہتا ہے جی بیٹھ جائیں یہاں میرے پاس رہیں اور اس کو وکٹوریا کراس کے بدلے کے 2 مربع زمین ملی تھی اباؤٹ وچ از اباؤٹ 50 acres اور وہاں اس نے گھر بنا دیا. اچھا زبانی بھی اس نے مجھے بتایا کہ میں نے کہا کیا قصہ ہوا تھا. تو اس نے مجھے بتایا فلان یہ فرانس میں کہیں دے وا فائٹنگ. تو میں کہہ رہا کہ زبانی سارا قصہ بتا کے کہتا ہے یہ کتابیں پڑھی ہیں آپ ان کو پڑھ لیں. اچھا جی وہ کوئی 5-6 کتابیں تھیں سب انگریزوں کی لکھی ہوئی لیکن وہی کتابیں تھیں جن میں اسی کیمپین کا ذکر تھا جس میں کہ یہ تھا خدا داد اور سٹوری اس کی ساری وہ میں نے پڑھی ساری. میں نے کہا جی آپ نے بڑی بہادری دکھائی. یہ بہادری کیا ہے بس ایسے ہی قدرتی ہو گیا.
پہلی جنگ عظیم کی کہانی, آزادی کے خواب دیکھنے والوں کا قصہ, بٹوارے کی بپتا اور سب سے بڑھ کر ایک محبت کی کہانی. پاکستان کے مقبول ترین مصنف اور عبداللہ حسین کے دوست مستنصر حسین تارڑ کہتے ہیں کہ اداس نسلیں پہلا پاکستانی ناول ہے.
میں نے اداس نسلیں اس وقت پڑھا جب میں نے ابھی لکھنا شروع نہیں کیا تھا تقریباً, کیونکہ میں ایک ریڈر تھا اور ظاہر باقی بھی جو کچھ تھا میں پڑھتا رہا. محسوس مجھے تب بھی یہ ہوا کہ شاید اسے پہلا پاکستانی ناول کہنا چاہیے, کیونکہ اس سے پیشتر آگ کا دریا لکھا جا چکا تھا, عزیز احمد کے ناول تھے اور بیدی صاحب وغیرہ وغیرہ, لیکن ان میں زیادہ تر جو ہماری مشترکہ وراثت تھی سب کانٹیننٹ کی اس کی جھلکیاں تھیں. ایک تو میجر چیز یہ, جبکہ اداس نسلیں جو ہے اس میں جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سارا پنجاب کا. اینڈ آئی آلویز فیل کہ جب تک فکشن رائٹر جو ہے وہ اپنے آس پاس جو کچھ بھی ہے اس کا اپنا جو کلچر ہے اپنی ثقافت ہے جہاں وہ رہتا ہے وہ ایک آٹومیٹکلی سارا کچھ اس کے اندر ہوتا ہے. اس کو اگر لوکال جو وہ فارن اگر وہ کرتا ہے, فارن سے مراد ہرگز باہر کا نہیں بلکہ لیٹس سے کہ میں لاہور کا رہنے والا ہوں تو میں نے حیدرآباد کے بارے میں لکھنا ہے تو وہ مینوفیکچرڈ ہوگا, اس کو مجھے کنسٹرکٹ کرنا پڑے گا, انفارمیشن لینی پڑے گی. اس لیے اگر اپنے لوکال کے حوالے سے آپ لکھتے ہیں تو اس میں بہت ساری آسانیاں اور اس میں وہ ڈیپتھ ہوتی, فلاسفیکل ڈیپتھ ہوتی. تو یہ پہلا ناول تھا جو اپنے انوائرمنٹ کے حوالے سے پورا پنجاب تھا.
عبداللہ حسین نے ناول داؤد خیل میں لکھا لیکن اسے چھپوانے کے لیے لاہور پہنچے جہاں اس ناول کے پبلشر چودھری نذیر احمد کے بیٹے چودھری ریاض کو وہ دن آج بھی یاد ہے جب انہوں نے اداس نسلیں کا مسودہ پہلی بار دیکھا.
پریس میں ہوا کرتا تھا اور میرے والد صاحب ہمارا جو مکتبہ ہے نیا ادارہ اور سویرا اس کے دفتر میں ہوا کرتے تھے اور میں شام کو پریس بند کر کے وہاں آ جاتا تھا. ایک شام میں وہاں پہنچا تو میرے والد صاحب کے سامنے ایک مسودہ رکھا ہوا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک نیا ادیب ہے وہ میرے پاس آیا تھا اور وہ یہ دے گیا ہے کہ آپ پڑھیں اور دیکھیں کہ یہ کیسا ہے لیکن میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ انتہائی خوبصورت انسان تھا بالکل مجھے تو ایسے یونانی مجسمہ لگا ہے کوئی وہ. تو تم بھی ملو گے تو بڑے خوش ہوگے اور بڑا قد جیسے یہ ناول زخیم ہے اسی طرح وہ خود بھی کافی قداور ہے.
لیکن اس وقت عبداللہ حسین کو تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا تو ناول چھاپا کیسے جائے.
یہ جب میں نے پبلشر کو دیا تو اس نے کہا اچھا میں 2-3 لوگوں سے پڑھواتا ہوں. اس نے پڑھوایا اور میں تو ادھر داؤد خیل میں سیمنٹ فیکٹری میں کام کر رہا تھا. جب میں دوبارہ لاہور آیا یہاں تو اس سے ملا تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے جی یہ تو ہمارے ریڈرز نے پڑھنے والوں نے کہا ہے کہ یہ اچھا ہے اور ہم چھاپیں گے لیکن آپ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے تو اس کا پھر کیا کریں. میں نے کہا ادھر بینڈ باجا بجا کے میرا جلوس نکال دو تو لوگوں کو پتہ چل. کہتے ہیں نہیں بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمارا رسالہ سویرا وہ یہی لوگ نکال دیں اس میں کوئی کہانیاں 2-4 لکھے. تو میں اس وقت نیا نیا کینیڈا سے آیا تھا جہاں میں گیا تھا اپنا سیمنٹ ٹیکنالوجی میں اسپیشلائز کرنے, تو وہاں کی ایک کہانی میں نے لکھ دی ندی کے نام سے, دیٹ واز مائی ویری فرسٹ. اچھا جی, وہ بڑی مشہور ہو گئی. مجھے پتا ہے کہ اس وقت, اب تو یار ہمارے پاکستان ہندوستان میں کوئی ایک دیوار سی کھڑی ہو گئی, بٹ ان دوز ڈیز جب میں نے ندی لکھی پشاور سے لے کے بمبئی تک ایوری باڈی ریڈ اٹ. تو پھر اس نے مجھے کہا چودھری نذیر جو نیا ادارہ والا تھا کہ یہ تو اب ٹھیک ہو گیا, وہ تو آپ کی تو پہلی کہانی ہی چلی گئی ہے, اب اور نہ بھی لکھے تو کوئی نہیں, ہم چھاپ دیتے. تو اس نے چھاپ دیا اس کو. پھر جناب وہ بڑا ایک دم اوور نائٹ اٹ بیکیم فیمس. مجھے خط آئے کرشن چندر, راجندر سنگھ بیدی, اپندر ناتھ عشق وغیرہ وغیرہ لوگوں کے.
لیکن لاہور کے معروف نقاد اور پبلشر چودھری نذیر احمد کے سب سے پڑھے لکھے دوست شیخ صلاح الدین نے مسودہ پڑھا تو کیا مشورہ دیا؟
تو شیخ صاحب نے مجھے کہا کہ تم جا کے چودھری صاحب یعنی میرے والد نذیر احمد چودھری کو یہ کہو کہ وہ یہ ناول جلد شائع کریں, یہ بڑا عظیم ناول ہے. اور اس ناول کے پائے کا ناول ڈی ایٹ لارنس کی وفات کے بعد یورپ کی کسی زبان میں بھی شائع نہیں ہوا.
عبداللہ حسین کہتے ہیں کہ انہوں نے اداس نسلیں کے اسلوب کے بارے میں کبھی نہیں سوچا, بس لکھتے لکھتے بنتا چلا گیا.
پتا نہیں جی, میرا خیال ہے کہ اب میں بھی حیران ہوتا ہوں کہ بہت سارے بڑے بڑے ناول لکھے لوگوں نے, ممتاز مفتی نے لکھے ناول اور شوکت صدیقی نے لکھے, وہ کوئی بھی نہیں پڑھتا. میرا پبلشر مجھے بتاتا ہے کہ دس اداسنس لے اٹ ہیز سم تھنگ کہ یہ اٹ از اسٹل سیلنگ. اچھا, تو میں حیران بھی ہوں خوش بھی ہوں, پیسے تھوڑے بہت آتے رہتے ہیں. اٹ از اسٹل گوئنگ, اٹس ویری مچ الائیو, اٹس سیلنگ. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو اس کا اسٹائل جو ہے, اٹس ناٹ کانشیسلی آئی ڈنٹ کریٹ اے اسٹائل, یعنی شعوری طور پر میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اب میں بیٹھ جاؤں گا اور یہ میں لکھوں گا اور ایسا سٹائل لکھوں گا کہ یہ دیر تک چلتا رہے وغیرہ وغیرہ. میں بس ایسے لکھتا گیا. سب سے پہلی تحریر جو تھی وہ یہی تھی میری.
عبداللہ حسین کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں اردو کوئی خاص نہیں آتی اور وہ خود اپنی اردو بناتے چلے گئے, اور اردو کے ایک معروف نقاد مظفر علی سید نے تو یہ تک کہہ دیا کہ پہلے عبداللہ حسین کو اردو سیکھنی چاہیے اور پھر ناول لکھنا چاہیے. کچھ عرصے بعد ہی عبداللہ حسین اور مظفر علی سید کا آمنا سامنا ہوا.
میں نے تو آپ کا وہ ریویو سنا تھا پشاور کے ریڈیو سے, جس میں آپ نے بڑی تنقید کی تھی. آپ نے کہا تھا کہ یہ اس نے عجیب و غریب زبان لکھی ہے, اس کو اردو سیکھنی چاہیے تھی ناول لکھنے سے پہلے. کہتے ہیں نہیں نہیں, وہ ہنس پڑا, وہ کچھ نہ تھوڑا سا کھسیانہ جو سا ہو گیا اور ہنس پڑا. کہتے ہیں ہاں یہ نہیں نہیں, یہ اس وقت کی بات تھی, اب تو ٹھیک ہی ہے, تو اب تو اردو کا مزاج بدل گیا ہے, اب ٹھیک ہے. میں نے کہا نہیں, یہ ٹھیک اس وقت بھی تھی لیکن آپ کو سمجھ آ پائیے.
نصف صدی سے زیادہ عرصے سے یہ ناول کیسے زندہ ہے اور ایک نئے ملک کی پہچان کیوں کر بنا؟ تارڑ صاحب کہتے ہیں
جو پہچان تھی آئیڈینٹی ایک نئی نیشن کی یا اس سرزمین کی, وہ پہلی مرتبہ اسٹیبلش ہوئی, اور جو لوگ اسے پڑھتے ہیں اس میں اپنی وہ پہچان جو ہے ان کو نظر آتی ہے, ان کرداروں میں, ان کی سائیکی میں, اس کی لینڈسکیپ میں, جس طرح میں نے کہا کہ وہ فیملیئر لینڈسکیپ ہے. تو آئی فیل ایک تو یہ ہے, دوسرا اس کی جو ایک خان صاحب خود کہتے ہیں کہ میں اردو زبان نہیں جانتا, نہ جاننے سے مراد یہ ہے کہ جو نستعلیق اور بہت مکفہ اور مسجع زبان ہے, ادروائز مطلب کہ زبان ان کی بہت زبردست ہے, بہت اس میں امپیکٹ ہے. یہ ویسے ہی کثر نفسی سے کام لیتے ہوئے وہ کہتے ہیں. تو وہ زبان جو تھی وہ اس جو بہت ہی پیچیدہ اظہار تھے اس زمانے میں, اور کہا مطلب کہ زیادہ سٹریس زبان پہ ہوتا تھا کہ زبان, اس میں انہوں نے زبان پہ سٹریس نہیں دیا, اس میں انہوں نے ایکسپریشن پہ یا جذبات پہ یا جو کردار ہیں ان کی سائیکی پہ زیادہ سٹریس دیا, چنانچہ وہ آسانی سے لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی تھی. تو آئی فیل کہ جو اداس نسلیں ہیں اس کو پڑھتے ہوئے اب بھی جو نئی نسل ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کو ذرا سے ایک مختلف پرسپیکٹو میں پڑھتی ہے.
خود عبداللہ حسین کا خیال ہے کہ یہ سب اندازے ہیں, جس طرح صوبے دار خدا داد خان نے اپنی بہادری کے بارے میں کبھی نہیں سوچا، اسی طرح عبداللہ حسین بھی ایک شاہکار تخلیق کرنے نہیں نکلے تھے۔
یہ میرا خیال ہے کہ ایک تو زبان تھی، لوگ پڑھ پڑھ کے پرانی قسم کی لچھے دار نستعلیق اردو کچھ اکتا چکے تھے، تو اس میں انہیں ایک فریش نظر آئی کہ یہ خاص طور پہ نوجوان جو نسل تھی ان کو کہ سم تھنگ فریش ہیز کم اپ ٹو ریڈ۔ اور دوسرا سٹائل جو تھا، سٹائل اس کا عجیب و غریب طریقے سے بن گیا، جس کا جسے میں میریکولس کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس وقت سے کے بعد ایک اور نسل آ گئی انہوں نے پڑھا، اس کے بعد ایک اور نسل آ گئی انہوں نے پڑھا، تیسری نسل نے، چوتھی نسل نے، آج کل بھی مجھے نوجوان جو ملتے ہیں لڑکے لڑکیاں وہ کہتے ہیں ہم نے ابھی پڑھا ہے۔ اور ہمیں یہی خیال ہوا کہ یہ تو آج کل ہی لکھا گیا، باقی تو وہ جیسے صوبے دار خدا داد کہتے ہیں کہ جی سب کو بہادری کیا ہے، سب کو قدرتی ہو جاتا۔
خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں، بظاہر یہ آواز آج خاموش ہو گئی مگر ادب کی دنیا میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ عبداللہ حسین سے یہ گفتگو ایک برس قبل ہم نے آپ کو سنوائی تھی اور ان سے بات کر رہے تھے محمد حنیف۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے، تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے، گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سروین سنا کیجیے۔
حالات حاضر کا پروگرام سروین ابھی جاری ہے اور اب ہم پیش کر رہے ہیں بالی ووڈ کی خبروں اور تبصروں میں مشتمل ہفتے وار پروگرام بالی ووڈ راؤنڈ اپ، ترتیب و پیشکش نصرت جہاں۔
یہ وہی میں ہوں اور یہ وہی تم ہو، ہم دونوں ایک ساتھ اس فٹ پاتھ سے اٹھے تھے، لیکن آج تم کہاں رہ گئے اور میں کہاں گیا؟ آج میرے پاس بلڈنگ ہے، پراپرٹی ہے، بینک بیلنس ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، کیا چاہے تمہارے پاس؟
امیت جی، بنگلہ گاڑی تو ہے ہی، ساتھ ہی فوربس میگزین بھی ہے، اسی میگزین میں امیر ترین لوگوں کی فہرست میں آپ کے ساتھ سلمان خان اور اکشے کمار کے نام بھی شامل ہیں۔
ہم یہاں کے رابن ہڈ ہیں، رابن ہڈ پانڈے،
جبکہ شاہ رخ کا نام غائب ہے۔ خیر، خوش تو بہت ہوں گے شاہ رخ سلمان کا نام سن کر۔ ویسے آج کل شاہ رخ اور سلمان کی دوستی کی پینگیں کافی بڑھتی نظر آ رہی ہیں۔ تبھی تو شاہ رخ نے سلمان کی نئی فلم بجرنگی بھائی جان کی بڑی تعریف کی ہے۔ سنیے گا کہ بینگ اے کریئر وومن کرینہ کیا کہتی ہیں اپنے شوہر اور کام کے بارے میں، ہاں شاہ رخ کو کیسا لگتا ہے جب انہیں موسٹ ڈیزائریبل مین کہا جاتا ہے۔ یہ ہے بالی ووڈ راؤنڈ اپ، میں ہوں آپ کی اپنی نصرت جہاں۔ بالی ووڈ کی گوسپ تو آپ کو بتائیں گے ہی، کیوں نہ پہلے اس ہفتے ارشد وارسی کی نئی فلم گڈو رنگیلا کی بات کریں۔
تھالی کے بینگن دونوں جن گڈو رنگیلا،
ہمارے فلم کرٹک ارنب بینرجی فلم پر روشنی ڈالیں گے۔ جی ارنب،
گڈو رنگیلا سے مجھے بہت امید تھی کیونکہ سبھاش کپور کی جو فلم تھی جولی ایل ایل بی وہ بہت کامیاب ہوئی تھی اور بہت اچھی لگی تھی مجھے، بہت اچھی قسم کی کامیڈی تھی۔ جو اسکرپٹ ہوتی ہے وہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہیرو تو وہی ہوتی ہے ہر فلم کی، یہاں پہ رائٹنگ پوئر ہے اور بہت کنفیوژن ہے، تو یہ بہت اچھی ایک سٹائر بھی ہو سکتی تھی، ایک کامیڈی بھی ہو سکتی تھی، لیکن دھیرے 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 فلم جب بڑھتی ہے تو ہر سٹیج پہ وہ بدلتی رہتی ہے، اس سے پوری رائٹنگ جو ہے بکھر جاتی ہے۔
گڈو رنگیلا،
ارے
है वैसे जेंटलमैन दोनों जन गुड्डू रंगीला।
अरशद एक बेहतरीन कलाकार हैं, उन्होंने हर तरह से प्रूव किया है। वो बहुत अच्छे कॉमिक टाइमिंग है उनकी, बहुत अच्छे एक्टर हैं। अब उनकी ज़रूरत भी नहीं है कहने की कि वो अच्छे एक्टर हैं, लेकिन अगर कहानी इतनी पुअर है इसमें कोई प्लस पॉइंट कह सकते हैं तो अरशद वासी है। मैं गुड्डू रंगीला को 5 में से 2 देना चाहूंगा।
सर्दी की रात है, एक आग साथ है, सोचो क्या सोचूं मैं।
लगता है फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई है।
अच्छी थी, सबसे बेस्ट रोनी रॉय का काम, ही इज अ वेरी गुड विलन। अरशद वारसी की अच्छी है, सबसे बेस्ट इसमें डायरेक्शन बहुत अच्छा है, फाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी है।
खाप पंचायत के विरोध में पहली बार इतनी अच्छी फिल्म बनाई है और ये फिल्म बार बार दिखाना चाहिए। डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, कहानी भी, एक्टिंग जबरदस्त थी। वारसी की एक्टिंग अच्छी है, हीरोइन की एक्टिंग है और डायरेक्शन बहुत अच्छा है।
सुपर सुपर अरशद वारसी, फिल्म अच्छी लगी, सुपर डायरेक्शन किया उन्होंने और दोस्ती अच्छी की और सब टाइटल अच्छा लगा।
बेबो यानी करीना आजकल अपनी, ये यूं कहा जाए कि सलमान की नई फिल्म बजरंगी भाईजान के प्रमोशन में मसरूफ हैं। अब इसी दौरान किसी ने उनसे पूछ लिया कि भाई आप तो खासी मसरूफ रहती हैं, जाहिर है करियर वुमेन जो है, तो सैफ भाई को कैसा लगता है?
आई थिंक आई एम वेरी लकी क्योंकि सैफ जो है एक बहुत ही इज अ वेरी इवॉल्व्ड मैन, वो बहुत ही अलग किस्म के आदमी है क्योंकि उनकी मॉम जो है शादी के पहले सिनेमा में काम कर रही थी, शादी के बाद भी, 3 बच्चों के बाद भी, ग्रैंड मदर होने के बाद भी वो काम कर रही है। तो ही रियली रिस्पेक्ट्स वुमेन एंड ही रिस्पेक्ट्स मी मोर, कि मैंने हमेशा कहा है कि मैं काम करूँगी अब एंड जब मैं 50 साल की भी होंगी आई विल, बट आई एम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल गर्ल क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो है ब्रॉट मी अप वेरी वेल दैट आई नो हाउ टू गिव टाइम टू माई मैरिड लाइफ ऑल्सो एंड आई नो हाउ टू गिव टाइम टू माई करियर।
वेल डन करीना, घर और करियर अच्छी तरह संभाल रही हैं आप। आजकल इस करण अर्जुन की जोड़ी यानी सलमान और शाहरुख की जोड़ी एक बार फिर दोस्ती की जानिब बढ़ती नजर आ रही है। कभी किसी इफ्तार पार्टी में उनके गले मिलने की खबरें तो कभी किसी अवार्ड शो पर मुलाकात।
सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से।
और तो और दोनों एक दूसरे की फिल्म की जमकर तारीफ का मौका भी हाथ से नहीं जाने देते, खुद ही सुन लीजिए।
कबीर हैज मेड द फिल्म, करीना, सलमान, दे ऑल फ्रेंड्स एंड आई रियली लाइक द पोस्टर। So when it was on release date, I'm happy I saw the trailer. I think it's fantastic. I think inshallah the film will be fantastic. And it was really nice to release the poster. It looked very cool, just the lips and all. And Salman looked as cool as he always does.
जी हाँ शाहरुख, सलमान तो cool है ही, आप भी कुछ कम नहीं। तभी तो आज भी आपको most desirable man कहा जाता है। तो कैसा लगता है आपको ये सब सुनकर?
कोई बात नहीं सेनोरिटा, कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
I get very shy when people say this to me. I'm just very happy. I have 3 beautiful children, some of them even taller than me and bigger than me, so it's a little awkward for me, but if desirable is in terms of people liking to watch me, then it's really nice. Besides that, I get very shy when I'm asked this question. I go all red in the face and all.
रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा।
मैं 3 चीजों के लिए फेमस हूँ, 1 खुदा को मानता हूँ, 2 शादी हुई है मेरी, और 3 मैच फिक्स करने का इल्जाम है मुझ पर।
फिल्म अजहर में क्रिकेटर अजहरुद्दीन का किरदार निभाने के लिए इमरान हाशमी ने क्रिकेट सीखा, अजहर का अंदाज बयान सीखा और फिल्म में उन्हीं की तरह तावीज भी पहनेंगे। अजहर भाई, ये तो बताएं क्या छुपा है इस तावीज में?
तावीज ये मेरे ग्रैंडफादर की देवी तावीज है, मुझे खुद नहीं मालूम इसके अंदर क्या लिखा हुआ है और मुझे कहा गया था कि कभी इसको खोलना नहीं, तो मैंने आज तक खोला नहीं तो मुझे मालूम नहीं, पर लेकिन मेरे ग्रैंडफादर, मैं उनके साथ उनके बहुत क्लोज था और उन्होंने मुझे ये तावीज दी थी, तो वो जब से दिए हैं वैसे ही है, वो आप जो कनेक्शन है उसे लगा सकते हैं, आप लगा लीजिए।
तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा।
आज हम बात करेंगे डायरेक्टर, राइटर और स्क्रीन राइटर तिग्मांशु धूलिया की, जिन्होंने ना सिर्फ अवार्ड याफ्ता फिल्में दी हैं, बल्कि कई टीवी सीरियल्स भी डायरेक्ट किए हैं। उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद के रहने वाले हिमांशु ने इब्तदाई तालीम के बाद दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से डिग्री ली और मुंबई का रुख किया, जहां 1990 में फिल्म बैंडेड क्वीन के कास्टिंग डायरेक्टर बने। इब्तदा में धूलिया ने मुख्तलिफ डायरेक्टर्स को असिस्ट किया, लेकिन जल्दी ही वो टीवी की दुनिया में चले गए, जहां उन्होंने कई टीवी सीरियल्स डायरेक्ट किए। तिग्मांशु धूलिया ज्यादा दिन फिल्मों से दूर न रह सके और 2003 में उन्होंने अपनी पहली हिंदी फिल्म हासिल बनाई।
हासिल मेरी पहली फिल्म, जो सिनेमा बदला है पिछले 15-20 सालों में, उसके पीछे हासिल का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हासिल नहीं होती तो मकबूल भी नहीं होती। विशाल ने हासिल देखी तो उसने कहा बना है, इरफान को कास्ट किया। मकबूल नहीं होती बहुत सारी पिक्चर अवार्ड नहीं होती। जो हासिल उस वक्त आई थी जब एक्चुअली जब टिपिकल मसाला फिल्में हिंदुस्तान की हैं वो फिल्में थोड़ा चल नहीं रही थी। हासिल वॉज नॉट अ सुपर डुपर हिट, बट एटलीस्ट हासिल ने मंडी यानी कि बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में, वहाँ पे लोगों ने सबने देखी, वहाँ पे थोड़ी हरकत कर दी थी। तो लोगों का ये डायरेक्टर अच्छा है, क्योंकि हासिल के बाद नेक्स्ट डे मेरी चरस रिलीज हुई, जो कि मुझे बहुत गाली पड़ी उसके, हालांकि वो भी पिक्चर मुझे बहुत पसंद है। 7 साल तक मेरी कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री ने मुझे रिजेक्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने हासिल बनाई हुई थी। अगर मैंने हासिल की जगह कोई गोलमाल या हाउसफुल जैसी फिल्म बनाई होती, जो कि बहुत बड़ा धंधा करती, और 7 साल तक फिर मैं पिक्चर नहीं बनाता, तो लोग मुझे भूल चुके होते।
हासिल को तारीफ के साथ साथ नेशनल अवार्ड भी मिला। इसके बाद उन्होंने चरस, साहब बीवी और गैंगस्टर बनाई। 2012 में फिल्म पान सिंह तोमर ने एक बार फिर उन्हें तारीफ और कई अवार्ड दिलवाए।
बिहार में बागी होते हैं पार्लियामेंट में।
2013 में तिग्मांशु ने कंगना रनावत के साथ रिवॉल्वर रानी बनाई। तिग्मांशु ने मुख्तलिफ जॉनर्स की फिल्में बनाई और इरफान खान के साथ उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है।
He's my only friend in Mumbai. तो मेरा उसका रिश्ता ही अलग है। हमारे बच्चे भी एक ही क्लास में पढ़ते हैं आज की तारीख में, वो भी अच्छे दोस्त हैं। तो हमारा रिश्ता थोड़ा फर्क है, लेकिन अब वो रिश्ता बना भी इसलिए क्योंकि मुझे वो एज एन एक्टर, मैं उसको बहुत एडमायर और रिस्पेक्ट करता था NSD से ही, मेरे 2 साल सीनियर था वो। तो ऐसा नहीं हुआ कि उसने मेरी कभी जिंदगी में मदद की, मुझे कुछ लाखों रुपए दे दिए या मैंने उसकी मदद की। ये रिश्ता बना है काम की वजह से, क्योंकि इज वन ऑफ द फ्यू एक्टर्स इन इंडिया हु आर सो ब्राइट, वी शुड रिस्पेक्ट देम, ही इज अ नेशनल ट्रेजर, इरफान खान।
तिग्मांशु, ठीक कहा आपने, इरफान खान ने न सिर्फ भारत में बल्कि बाहर भी मुल्क का नाम रोशन किया है। का बॉलीवुड राउंडअप कैसा लगा आपको? अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी मजीद चटपटी खबरों के साथ। तब मुझे दे इजाजत और रखें अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
आई एम अ हंट एंड शी वांटेड टू सी मी गॉन व्हेन आई पुल इट आउट बाय द वुमन स्टार्ट टू रन शी बेग मी टू सी इट शी बेग मी टू शो इट बट व्हेन आई रिवील इट।
बॉलीवुड राउंडअप पेश कर रही थी नुसरत जहां। इससे पहले कि हम आपसे इजाज़त लें, एक बार फिर आपको बता दें कि पाकिस्तान की नामवर नावल निगार अब्दुल्ला हुसैन आज सुबह लाहौर में इंतकाल कर गए। अगर आप bbcurdu.com के फ़न और फनकार सफ़े पर आएं तो हमारी पहली खबर यही है और इनसे एक खसूसी गुफ्तगु हमने प्रोग्राम में आपको सुनवाई थी जो गुज़श्ता बरसों से रिकॉर्ड हुई थी, और अगर आप चाहें तो इसी प्रोग्राम में वो गुफ्तगु दोबारा सुन सकते हैं। इसके साथ ही सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। सैरबीन के आज के एडिटर थे सकलैन इमाम और प्रोड्यूसर थी नाजिया मेमन। लंदन में स्टूडियो मैनेजर के फराइज अंजाम दिए जेम्स लफनी और इस्लामाबाद से प्रोडक्शन में हमारे साथ रहे आमिर सिद्दीक। मां पारा सफ्तर को तमाम साथियों के साथ अब इजाजत दीजिए اور آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ پیش کریں گی معصومہ ملک.
یونانی وزیر خزانہ نے آئی ایم ایف سمیت ملک کے دیگر قرض خواہوں پر یونانی عوام کو دہشت زدہ کرنے کا الزام عائد کیا ہے. امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے سربراہ نے صدر اوباما سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ 2017 تک افغانستان سے مکمل فوجی انخلا کے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں. ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ ایران کا جوہری معاہدہ حتمی ڈیل کے جتنا قریب اب ہے ماضی میں کبھی نہیں رہا. شام کے سرکاری میڈیا کے مطابق شامی فوج نے اپنے حلیف جماعت حزب اللہ کے ساتھ مل کر زبدان قصبے میں باغیوں کے خلاف ایک بڑی کارروائی کا آغاز کیا ہے. پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دو مختلف علاقوں میں بم دھماکے ہوئے ہیں جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ضلع قید سے 9 عسکریت پسندوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے. اداس نسلیں کے خالق اور بر صغیر کے ممتاز ناول نگار عبداللہ حسین آج پاکستان کے شہر لاہور میں انتقال کر گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.